سنیچر 24 اکتوبر سیربین کے ساتھ میں ہوں عمر آفریدی، سلام قبول کیجیے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پہلی بار یوم عاشور کے ماتمی جلوس کی تیاری کے دوران دھماکے، کیا ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی ختم ہو رہی ہے؟ ایک تجزیہ کار،
یہ 400 سال میں ایسا ہسٹری میں کہیں نہیں ہے کہ کبھی عاشورہ کے پروسیشن میں کوئی حملہ ہوا ہے، یہ نیا فینومینا آ رہا ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد،
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں پہلی بار یوم عاشورہ کے جلوس پر بم حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں ایک نوجوان ہلاک اور 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ مزید تفصیل عبید ملک سے۔
بنگلہ دیش سنی اکثریتی ملک ہے، مگر یہاں کی اقلیتی شیعہ کمیونٹی گزشتہ 400 سالوں سے یوم عاشور مناتی آئی ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ یہاں محرم کے جلوس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے پولیس چیف کہتے ہیں کہ یہ کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہے، جبکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ حملہ شیعہ مسلمانوں پر دنیا بھر میں ہونے والے حالیہ حملوں ہی کی ایک کڑی ہے۔
پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع جیکب آباد میں گزشتہ رات محرم کے جلوس میں ہونے والے خودکش حملے اور اس میں 23 افراد کی ہلاکت کے خلاف کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج جیکب آباد کا دورہ کیا اور متاثرین کی امداد سمیت کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں سے مذاکرات بھی کیے اور ان کی شکایات سنی۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس کی 3 رکنی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری کالعدم لشکر جھنگوی نے قبول کی ہے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عاشورہ کے جلوس پر پابندی کے باوجود آج عاشورہ کا جلوس نکالنے کی کوشش کی گئی، جس کے دوران پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
یوم عاشورہ کے سلسلے میں آج پولیس نے شیعہ فرقے کو عزاداری کا جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی، اور اس دوران شیعہ آبادی والے علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں کے حملے میں زخمی ہونے والے ایک کشمیری کی گزشتہ اتوار کو موت کے بعد حالات مسلسل کشیدہ ہیں، اور آج بھی سلسلے میں کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں کے دوران پولیس کارروائی میں متعدد نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مظاہروں کو روکنے کے لیے 20 سے زائد علیحدگی پسند کارکنوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ان کے رہنماؤں کو گھروں میں ہی نظر بند کیا گیا۔
بھارت اور پاکستان کے باہمی تعلقات کشیدہ ہیں اور دونوں جانب بظاہر تناؤ کی سی کیفیت ہے۔ ایسے میں بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے نائب صدر اور وزیر مملکت مختار عباس نقوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسی دور حکومت میں ان تعلقات میں بہتری آنے کا امکان ہے۔
کئی ایسے مسئلے ہیں، کئی ایسے سوالات ہیں جن سوالاتوں کو سلجھنا بہت ضروری ہے، اور میں ابھی بھی اگر مجھے پرسنل آپ رائے مانیے اگر تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی دور حکومت میں، نریندر مودی جی کے ہی دور حکومت میں، ہندوستان اور پاکستان سے بھی رشتے اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔
مالدیپ کے نائب صدر احمد ادیب کو صدر عبداللہ یامین کے قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچنے کے لیے دارالحکومت مالے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ صدر عبداللہ یامین کی کشتی میں دھماکہ ہوا تھا، تاہم وہ اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچے تھے۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا ہے کہ مسٹر ادیب پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، تاہم ان الزامات کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ روس کہتا ہے کہ وہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کے حمایت یافتہ گروہ فری سیرین آرمی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ اس معاملے میں واشنگٹن نے کسی بھی تعاون سے انکار کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں دہراتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی مہم میں ہمیں شامل کرنے سے انکار امریکہ کی بڑی غلطی ہے۔ مزید یہ کہ وہ ہمیں نہیں بتا رہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کہاں ہیں، اور ایف ایس آئی سمیت وہ دیگر حب وطن باغی گروہ کہاں موجود ہیں، جن کی ہم فضائی مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ تھے روسی وزیر خارجہ کے الفاظ۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری آج اردن پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے فلسطینی رہنما محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ایسے لائحہ عمل پر غور کیا گیا ہے جس سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی حالیہ کشیدگی ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ اسی دوران مقبوضہ غرب اردن سے خبر آئی ہے کہ اسرائیلی پولیس نے ایک سیکیورٹی گارڈ پر چاقو حملے کی کوشش کرنے والے فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں چاقو اور دیگر حملوں کے واقعات میں 10 اسرائیلی اور 48 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ میکسیکو میں پیٹریشیا نامی سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بحر الکاہل سے اٹھنے والا طوفان میکسیکو کی مغربی ریاست جلسیکو کے ساحلی پٹی سے 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی ہواؤں کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ چین میں اگر آپ کو لوگ ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتے ہوئے دکھائی دیں تو حیران مت ہوئیے، یہ ورزش کا وہ نیا انداز ہے جو وہاں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔
کے مشرقی شہر جینکیو میں لوگوں کو ہاتھوں میں دستانے پہنے سڑک کنارے جانوروں کی طرح چلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ چوپایوں کی طرح چلنا بہت آرام دہ نہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ مالدیپ کے صدر پر حملے کے الزام میں نائب صدر گرفتار۔ پاکستان نے دبئی ٹیسٹ پر گرفت مضبوط کر لی، اور خلاف معمول صرف اس بار آپ کے خطوط کے جواب اتوار کی بجائے آج نشر ہوں گے۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں آج الصبح بم دھماکوں اور دستی بم حملوں میں کم سے کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ تشدد کے یہ واقعات شہر کی مرکزی امام بارگاہ میں اس وقت پیش آئے جب عاشورہ کے جلوس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دھماکوں کے وقت موجود وہاں ایک چشم دید گواہ نے بتایا،
ہمارے فیملی پانچ جون تھا کہ بچہ نیا پڑے دھاروں پر ایک ٹھاش کرا بھوما فوٹ لو۔
ہم اپنے خاندان کے پانچ افراد کے ساتھ عاشورے کے جلوس میں گئے تھے۔ اچانک لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور چند لمحوں کے بعد میرے سامنے ہی بم کے دو دھماکے ہوئے۔ میں زخمی ہو گئی۔ میں نے کئی لوگوں کو وہاں زخمی پڑے دیکھا۔
دھماکوں کے وقت وہاں موجود ایک خاتون کا بیان۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بنگلہ دیش میں عزاداران عاشورہ کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ واقعہ ملک میں فرقہ واریت کا آغاز ہے؟ میں نے ڈھاکہ میں سینئر صحافی سیف الہدا سے بات کی اور پہلے اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہی۔
یہ واقعہ جو ہوا، یہ قریب 2:30 صبح کے وقت، یعنی کہ تب تیاریاں چل رہی تھی، یہ عاشورہ کا جو ریلی یا پروسیشن جو نکلتا ہے یہاں سے، شیعہ کے امام باڑہ سے نکلتا ہے، وہ سینی دالان کا نام ہے، وہاں جب تیاریاں چل رہی تھی اس وقت یہ بلاسٹ ہوا۔ وہاں کسی نے کہا کہ 3 بلاسٹ ہوا، کسی نے کہا 4 بلاسٹ ہوا، لیکن اس میں ایک شخص ہلاک ہو گئے اور 50-60 کے قریب زخمی ہوئے۔ جب پولیس وہاں واقعہ میں پہنچی تو اور بھی 2 ہینڈ بم ملے، وہ جو پھٹا نہیں تھا۔
تو کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے کی؟
نہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کی، لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے بولا جا رہا ہے کہ یہ جو مین اپوزیشن بی این پی ہے اور اس کی جو الائز ہے وہ لوگ ذمہ دار ہے اس بلاسٹ کے۔ اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی ایک دم فی الحال ابھی بتا رہے ہیں کہ سولجرز آف بنگلہ دیش خلیفہ، یہ آرگنائزیشن، ایک نیا آرگنائزیشن یہ نام سنا جا رہا ہے جس کا، وہ ذمہ داری لے رہے ہیں اس واقعہ کی۔
تو یہ اس کے بارے میں کچھ پتا ہے، اس تنظیم کے بارے میں؟
یہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس بھی پہلا بار یہ بتا رہے ہیں، ابھی یہ بتایا ہے۔ اور ہم آپ کو، اور یہ آرگنائزیشن جو ابھی کلیم کر رہے ہیں اس کا صحیح نام یہ ہے کہ سولجرز آف خلیفت ان بنگلہ دیش۔
اچھا، یعنی بنگلہ دیش میں خلافت کے سپاہی،
رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔
یہ حکومت کہہ رہی ہے؟
حکومت کہہ رہی ہے، اور حکومت یہ کوٹ کر رہی ہے، سائٹ جو ویب سائٹ ہے اس میں وہ لوگ کلیم کیے ہیں، آئی ایس جو ویب سائٹ ہے اس میں کلیم کیا گیا۔
اچھا، اسلامک اسٹیٹ یا خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم؟
جی، ان لوگ کا ایک ویب سائٹ ہے جس کے نام ہے سائٹ، ایس آئی ٹی ای۔
یہ بتائیے کہ اس طرح کا پہلے کوئی کبھی واقعہ پیش آیا ہے فرقہ واریت کا، یعنی مائنورٹی، جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے پہلے؟
یہ 400 سال میں ایسا ہسٹری میں کہیں نہیں ہے کہ یہ کبھی عاشورہ کے پروسیشن میں کوئی حملہ ہوا ہے، اس میں یہ بہت نیا ایک فینومینا آ رہا ہے۔
اور یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں اہل تشیع کی کتنی آبادی ہے؟
ये बोलना बहुत मुश्किल है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो शिया लोग जो प्रोसेशन निकालते हैं इसमें बहुत सारे सुन्नी भी शामिल रहते हैं और फर्क नहीं किया जाता है कि कौन शिया है कौन सुन्नी है। दूसरे सब मुल्क में जैसे कि हम लोग के नेबरिंग इंडिया में भी जैसे होता है शिया के एकदम अलग प्रोसेशन होता है और सुन्नी का अलग होता है, लेकिन यहाँ ढाका में ऐसा कोई शिया और सुन्नी मिलके ही शिया जो निकालते हैं उसी में सुन्नी भी शामिल हो जाते हैं।
और ये ज्यादातर जो लोग हैं नस्ल के लिहाज से बंगाली हैं या कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं?
नहीं, नस्ल के लिहाज से बंगाली है और ज्यादातर सुन्नी है।
पिछले दिनों हमने ये खबरें सुनी कि वहाँ कुछ ब्लॉगर्स को, कुछ लिखने वालों को जो वेबसाइट पे अपने ख्यालात का इजहार करते थे, उन लोगों को कत्ल किया गया, उन पे हमले हुए। अब ये आशूरा के जुलूस पे हमला हुआ है, तो आप क्या देखते हैं कि बांग्लादेश में कुछ मजहबी जनूनियत आ रही है, यानी लोग ज्यादा शिद्दत पसंद हो रहे हैं मजहब के मामले में?
जी नहीं, ऐसा तो अभी भी समझा नहीं जा रहा है, इसलिए कि वो ब्लॉगर्स लोग का वाकया कुछ और है और ये आशूरा का जो प्रोसेशन था ये कुछ और है। इसके साथ ब्लॉगर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है,
दोनों अलग अलग हैं। लेकिन देखा नहीं जा रहा कि जो एक रवादारी है, जो बर्दाश्त है माशरे में, अब वो उस तरह की नहीं रही है? आप खुद कह रहे हैं कि 400 साल में पहली बार इस तरह हुआ है और पहली बार फिनोमेना आया है, तो ये किस चीज का इशारा है?
इशारा ये यहाँ के जो सब पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी में बोलने की फ्रीडम नहीं रहता है तो पॉलिटिक्स फ्री नहीं होता है, तो ऐसा वाकया होना लाजमी है।
ढाका से ये थे सहाफी सैफुल हुदा। आज पाकिस्तान में भी यौम आशूर मनाया गया। इस मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही, इसकी इत्तला हैं। नामा निगार अजीजुल्ला खान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पिशावर से हमारे साथ हैं। अजीजुल्ला, आशूरा के मौके पर खैर आफियत रही, कैसा दिन गुजरा?
हाँ उमर, अब तक तो सब कुछ सही रहा। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मैं वो आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मोबाइल टेलीफोन सर्विस आज सारा दिन बंद रही थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई हैं। कुछ इलाकों से हैं कि वहाँ पर ये टेलीफोन सर्विस बहाल कर दी गई है, जबकि कुछ इलाकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ी थोड़े वक्फे वक्फे के बाद ये बहाल होना शुरू हो जाएंगे। जहां जहां जैसे जैसे जुलूस खत्म हो रहे हैं वहां ये सर्विस बहाल की जा रही है। और ये शायद आज इस मरतबा पहली मरतबा था कि इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई थी। जो मोबाइल के साथ वाईफाई है या इस तरह की सर्विसेज हैं ये अक्सर इलाकों में ये भी बंद रही, जिस वजह से जो कम्युनिकेशन का था इतलात के लिए वो बड़ा एक मुश्किल सा सूरत हाल रही है। आज सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा के, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बेहतर रही। अब से थोड़ी देर पहले पिशावर में जो 12 जुलूस निकलते हैं वो सब तमाम अपने अपने रास्तों से होते हुए मुकम्मल हो गए हैं। ज्यादातर पिशावर में जो जुलूस निकाले जाते हैं ये अंदरूने शहर, जो फसीले शहर है, और कुछ जो छावनी के इलाके में इमाम बारगाहें हैं वहां पर ये जुलूस निकाले जाते हैं। ये पुरमन तौर पर ये रहे और ये कोई ऐसा नाखुशगवार वाक्य पेश नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके डेरा इस्माइल खान, कोहाट, बन्नू, यहां पर दोपहर के बाद ही सारे जुलूस मुकम्मल हो गए थे। कराची में भी यही सूरत हाल रही, वहां पर भी जुलूस अपने जो उनके रिवायती रास्ते हैं वहां से होते हुए वो अब कुछ अभी भी मुकम्मल नहीं हुए, थोड़ी देर के बाद वो मुकम्मल होंगे। और बाज इलाकों में ये जुलूस जो है सिंध के जो कुछ इलाके हैं वहां पर ये मुकम्मल हो गई हैं। पंजाब में भी आज सारा दिन ये जुलूस जो थे वो अपने अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकम्मल हुए हैं। बलूचिस्तान में हालांकि एक वाकया दो रोज पहले पेश आया था, लेकिन उसके बावजूद आज वहां पे एक कशीदगी तो रही, टेंशन भी रही, खौफ भी रहा, लेकिन यह है जो जुलूस थे वो पुरअमन तौर पर अपने अपने इलाकों में अपने अपने मकामात पर पहुंच गए हैं और ये मुकम्मल हुए हैं।
अजीजुल्ला, आपने जिक्र किया कि मोबाइल फोन सर्विस बंद थी, वाईफाई की सर्विस भी बंद थी हिफाजती इंतजामात के पेश नजर। ये बताइए कि क्या पुलिस की इजाफी नफरी या जो हिफाजती दस्ते हैं उनकी इजाफी नफरी तैनात की गई थी, उसकी क्या सूरत हाल थी?
हाँ, इस मरतबा एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का एक बेहतर सिस्टम बनाया गया था सिक्योरिटी के हवाले से। कोई ज्यादा اس طرح کی سختی بھی نہیں رہی، لیکن ان کو ایک منظم طریقے سے سیکیورٹی کو پلان کیا گیا تھا. جیسے اگر ہم پشاور سے اگر وہ کریں تو پشاور میں یہاں پر انہوں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا تھا کہ کوئی 110 کیمرے جو مختلف جگہوں پہ لگائے گئے تھے ان کو ایک ہی جگہ پہ ان کو آن لائن طریقے سے کنیکٹ کیا گیا تھا اور ایک کنٹرول روم بنا کے اس کی سارے اس کی آبزرویشن کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ پشاور میں کوئی 7 سے 7500 اہلکار تھے جو کہ تعینات کیے گئے تھے جلوس کے راستوں پر بھی اور باقی سے بھی. اور یہاں پر اس مرتبہ یہ محرم کے شروع ہونے سے پہلے سے ہی یہ سارے اقدامات شروع کر دیے گئے تھے اور کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. پولیس، ایف سی اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار جلوس کے ہمراہ رہے اور جو اہل تشیع تھے ان کے اپنے جو رضاکار تھے وہ بھی اس سیکیورٹی میں ان کے ساتھ معاون رہے. تو اس وجہ سے جو بھی وہاں پر جاتے تو اس کی سیکیورٹی کی جاتی تھی. کراچی سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہی وہ کیا گیا. سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب تھے اور جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے وہ ان مقامی امام بارگاہوں کے جو رضاکار تھے ان کے ہمراہ وہ بھی ان کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال سر انجام دیتے رہے. پنجاب اور بلوچستان کی بھی تقریباً یہی صورتحال رہی. وہاں پر بھی انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے ہوئے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے کیا تھا کہ اس کو کہیں کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے اور اگر کہیں کوئی ایسے ان کو مشتبہ افراد یا کچھ ایسی چیزیں نظر آتی تھیں تو وہ اس پہ وہاں پر فوراً اس کو نوٹ کر لیتے تھے اور اسی جگہ پہ پہنچ کر اس کو کوشش کرتے تھے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اس کے علاوہ پنجاب میں جو ایک بڑا وہ اقدام کیا گیا تھا کہ بہت سے ایسے مذہبی رہنما تھے جن کے مختلف علاقوں میں داخلوں پر پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ کوئی ایسا وہ نہ ہو کہ کوئی اشتعال انگیزی پیدا ہو سکے. اس وجہ سے بھی وہاں پر صورتحال کافی نارمل رہی، بہتر رہی. خیبر پختونخوا کے جو دیگر علاقے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، کوہاٹ ہو گیا، ہری پور، یہ انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے اور پورے صوبے میں کوئی 450 سے 500 جلوس ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ 10 دنوں میں مختلف اوقات میں یہ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں. تو ان کی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایسا نظم وہ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ سکے.
اچھا عزیز اللہ، یہ بتائیے، آپ نے حفاظتی انتظامات کا کافی تفصیلی ذکر کیا، تو اس میں صرف سیویلین جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس میں انوالو تھے یا فوج کو بھی، فوج سے بھی مدد مانگی گئی تھی؟
اس میں بنیادی طور پر تو پولیس ہی تھی کہ جو یہ سب کچھ کنٹرول کرتی رہی. تقریباً تمام اضلاع میں پولیس مین اس پہ رہی سیکیورٹی کے حوالے سے. ان کی معاونت میں کہیں فوج ان کے ساتھ معاونت کرتی رہی بعض شہروں میں، جیسے جو بڑے بڑے شہر تھے، کراچی ہو گیا یا لاہور ہو گیا، پشاور میں بھی فرنٹیئر کور پولیس کے ہمراہ رہی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی رہی ہے. بلوچستان سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال رہی. پشاور میں ایک چیز یہ پیش آئی ہے کہ بعض مقامات پر انہوں نے کوئی 5 مشتبہ افراد کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ جو جلوس کے ہمراہ جا رہے تھے. ان کی جب چیکنگ کی گئی تو ان کے پاس نہ شناختی کارڈ تھے اور نہ ہی کچھ اور ایسی ان کی اپنی شناخت ظاہر کر سکے، جس وجہ سے پولیس نے انہیں فوری طور پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے اور یہ پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے اس کی مدد سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور پھر ان کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقامات پر لے گئے ہیں.
پشاور سے عزیز اللہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پشاور سے رخ کرتے ہیں صوبہ سندھ کا، جہاں گزشتہ رات عزاداران حسین کے ایک جلوس پر خودکش حملے کے بعد وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ آج ضلع جیکب آباد پہنچے اور مقامی شیعہ رہنماؤں سے مذاکرات کیے. تاہم ان رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر اور پولیس سربراہ کے خلاف کارروائی ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ.
گزشتہ رات خودکش دھماکے میں 23 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے، جس کے بعد ورثا اور شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور رات سے ہی شہر کے اہم چوک پر لاشوں سمیت دھرنا دے دیا تھا. وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے جیکب آباد پہنچ کر شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں سے 3 گھنٹے تک مذاکرات کیے. بعد میں انہوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا،
ان پر جتنا بھی افسوس کرے تو بہت کم ہے اور اس کو ہم بہت ہی سیریس نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جلد سے جلد یہ افینس جو ہے ڈیٹیکٹ ہو جائے. صبح میں خود ہی ادھر آیا، نہیں تو منسٹر بھی آ سکتا تھا. ہمارے ساتھ 2 وزرا بھی ہیں، ایم این اے صاحب بھی ہیں جن کا حلقہ ہے یہ، تو یہاں آئے, حالات دیکھے, پھر مذاکرات بھی کیے.
وزیر اعلیٰ نے دھماکے کے متاثرین کے لیے امدادی رقم کا اعلان بھی کیا.
جن کا نقصان ہوا ہے, انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دینے والا بھی وہی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا کہ تسلی کے لیے ان کے, ان کو گورنمنٹ کی ہمدردی کے لیے ہم نے کہا کہ جیسے شکارپور میں ہم نے کیا تھا, 20 لاکھ روپے ہم نے شہید جو ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہے, اور جہاں تک انجرڈ ہیں جو پرماننٹلی اللہ خیر کرے اگر مستقل طور پہ وہ اپاج ہو جاتے ہیں تو ان کو 10 لاکھ روپے اور ایک نوکری بھی.
واقعے کی تحقیقات کے لیے حکومت نے پولیس افسران کی ایک ٹیم بھی مقرر کی ہے. دوسری طرف صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے کہا ہے کہ دھماکوں کی ذمہ داری کال عدم لشکر جھنگوی نے قبول کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح سندھ میں بھی بھارتی خفیہ ایجنسی راز سرگرم ہے. دھماکے میں شکار ہو جانے والے 5 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے.
حیدرآباد سندھ سے یہ تھے صحافی علی حسن. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع کچھی میں 2 روز قبل ہونے والے خودکش دھماکے کی باعث یوم عاشور کے موقع پر فضا زیادہ سوگوار رہی. اگرچہ اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مگر اس سلسلے میں اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
چلگری میں ضلع انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ یوم عاشور کی مناسبت سے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. اس علاقے کی امام بارگاہ میں 2 روز قبل ایک خودکش حملہ ہوا تھا. اہلکار نے بتایا کہ اس واقعے کا مقدمہ مقامی لیویز تھانے میں دہشت گردی کے دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. اہلکار کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اس واقعے میں 6 بچوں سمیت 11 افراد ہلاک ہوئے تھے. ہلاک ہونے والوں میں چلگری کے ایک رہائشی عبدالغفار کا نوجوان بیٹا بھی شامل تھا. عبدالغفار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے زیادہ تر آپس میں رشتے دار تھے.
میرا بیٹا ہے, 2-3 چچا داد بھائی ہیں. میرے گھر کے کی عمر تقریباً 17 سال تھی اور جو ہے جو 3 چچا داد بھائی تھے, ایک کی عمر 12 سال ہے اور جو ہے دوسرے کی عمر کوئی 10-11 سال ہے. یہ ہم سب سے دار ہیں, دادے ایک دادے کی اولاد ہیں. ایک ہمارا ہمسایہ ہے, بہت ہوا ہے جو مثال جو ہے وہ قوم کا قبول ہے.
چلگری کی مجموعی آبادی 2400 افراد پر مشتمل ہے. اس گاؤں میں ایک امام بارگاہ ہے. چلگری میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا. عبدالغفار کہتے ہیں کہ یہاں فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا.
تقریباً وہ جو ہے نا کھٹے رہتے ہیں, ادھر جو ہے نا وہ مذہب بھی کوئی ایسا تضاد نہیں ہے. ادھر مثال جو ہے دیوبند ہے, سنی ہے, وہ جو ہے نا جماعت اسلامی کا ہے, کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے, وہ محرم کے ٹائم ادھر ہی ہوتا ہے. ہاں ہمارے پاس وہ سیاسی کوئی ایسا یہ کوئی تیسری طاقت نے اگر کر دیا ہے تو خدا جانتا ہے. ہم
چلگری میں ہونے والا خودکش حملہ رواں ہفتے کے دوران بلوچستان میں دوسرا بڑا واقعہ تھا. اس سے قبل کوئٹہ شہر کے سریاب روڈ پر ایک لوکل بس میں دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد ہلاک اور 18 سے زائد زخمی ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان سے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر, جہاں ہڑتال, مظاہروں اور عاشورہ کے جلوس پر پابندی کے باعث گزشتہ کئی روز سے حالات کشیدہ ہیں, جبکہ مسلسل کرفیو کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہو رہی ہے. ادھر جموں میں ہندو انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کے کارکنوں نے ایک مسلح مارچ کیا ہے. سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ.
یوم عاشورہ کے سلسلے میں آج پولیس نے شیعہ فرقے کو آزاداری کا جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی اور اس دوران شیعہ آبادی والے علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا. یہ پابندی گزشتہ 25 برس سے نافذ ہے. کرفیو اور سخت سیکیورٹی پابندیوں کے باوجود آج بعض مقامات پر شیعہ فرقے سے وابستہ آزاداروں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی, تاہم پولیس نے انہیں لاٹھی چارج کر کے منتشر کر دیا, جس کے بعد آزاداروں نے حکومت مخالف مظاہرے کیے.
ہم ہی جلوس پہ ہیں, کوئی بھی پابندی ہندوستان کی منظور نہیں کریں گے, کیونکہ یہ حسینیت کا جلوس ہے, یہ تھوڑی اور کوئی جلوس نہیں ہے, ہم اپنا جان دیں گے.
بعض شیعہ نوجوانوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ہندو اکثریتی شہر جموں میں بندوقوں اور تلواروں سے لیس ہو کر ہندو انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کے کارکنوں کو مسلح مارچ کرنے کی اجازت دی گئی, جبکہ کشمیر میں مذہبی جلوس پر پابندی عائد ہے.
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں نہ کچھ ہے, نہ کوئی لکڑی ہے, نہ پتھر ہے, نہ کچھ, کچھ نیزا ہے نہ کچھ برچی ہے نہ کچھ ہتھیار ہے نہ کچھ گن وغیرہ ہے نہ کچھ ویپن ہے گا پھر بھی ان لوگوں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
وادر ہے کشمیر میں گزشتہ اتوار سے مسلسل حالات کشیدہ ہیں. اس دوران اننت ناگ اور سری نگر اضلاع میں کرفیو، سیکورٹی پابندیوں اور ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہے. گزشتہ ستمبر میں جموں کی ایک عدالت نے گاؤ کشی کے خلاف ہندو مہاراجوں کے بنائے گئے قریب 100 سال پرانے قانون کے نفاذ کا حکم سنایا تو کشمیر میں احتجاج کی لہر پھیل گئی. حالانکہ اب ہائی کورٹ نے اس حکم کو کالعدم قرار دیا ہے، لیکن 9 اکتوبر کو ہندو اکثریتی ضلع ادھم پور میں کشمیریوں کے ایک ٹرک کو ہندو ہجوم نے آگ لگا دی جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے. ان میں سے زاہد رسول نامی نوجوان کی گزشتہ اتوار کو موت ہو گئی، جس کے بعد حالات دوبارہ کشیدہ ہو گئے. حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے 20 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ علیحدگی پسند رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کیا گیا. دریں اثنا فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ سانبا سیکٹر میں پاکستانی افواج نے بھارتی نشانوں پر فائرنگ کی، جس میں 3 شہری زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی موت ہو گئی. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کے حوالے کے ساتھ سبا ناز.
دبئی میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنا لیے ہیں. یونس خان 71 اور کپتان مصباح الحق 87 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں.
ایکسلنٹ کیچ بائی جو روٹ اینڈ حفیظ ا بٹ لوس آؤٹ سائیڈ آف سٹمپ دیئر.
محمد حفیظ 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اس سے قبل 180 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر جب انگلینڈ نے آج اننگز دوبارہ شروع کی تو جو روٹ 88 رنز پر آؤٹ ہوئے.
Low down, that's the first wicket. Wahab has struck a big blow here for Pakistan.
Wahab Riaz aur Yasir Shah ne 4-4 wicket hasil ki aur England ki team 242 runs par out ho gayi. Pakistani batsman Yunus Khan ne aaj test cricket mein 9000 runs mukammal kar liye hain. Wo ye sange meel abur karne wale duniya ke 14th batsman hain. ICC Women Championship mein Pakistan aur West Indies ki khawateen cricket teams ke darmiyan 4tha one day international Gruzile mein khela jayega. Sri Lanka aur West Indies ke darmiyan Colombo mein hone wale dusre cricket test ke تیسرے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 20 رنز بنا لیے ہیں. اس سے قبل سری لنکا نے آج اپنی دوسری اننگز 76 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی تو پوری ٹیم 206 رنز پر آؤٹ ہو گئی. ویسٹ انڈیز کی جانب سے کریگ بریتھویٹ نے 6 وکٹیں حاصل کی. جیت کے لیے ویسٹ انڈیز کو 224 رنز درکار ہیں اور دوسری اننگز میں اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں. ٹینس میں اسپین کے ڈیوڈ فیڈرر ویانا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے اٹلی کے فابیو فونینے کو 6-4 اور 6-2 سے ہرایا. ادھر اسٹاک ہوم اوپن کے پہلے کوارٹر فائنل میں جمہوریہ چیک کے ٹوماس بیرڈک نے بلغاریہ کے گریگور دیمتروف کو ہرا دیا ہے. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی یو ایس گراں پری سے قبل آج کی دوسری پریکٹس ریس تیز بارش اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ملتوی ہو گئی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر کون سی خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. جو پہلے نمبر پر خبر ہے وہ ہے پاکستان دبئی ٹیسٹ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. ہم دبئی چلیں گے براہ راست آج کے کھیل کے حوالے جاننے کے لیے. اس وقت سربین میں وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا. سنتے ہیں معصومہ ملک سے.
بنگلہ دیش میں عاشورہ کے جلوس پر بم حملہ ہوا ہے جس میں ایک نوجوان ہلاک اور 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے نائب صدر اور وزیر مملکت مختار عباس نقوی کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے رشتوں میں اسی دور حکومت میں بہتری آئے گی. مالدیپ کے نائب صدر احمد ادیب کو صدر عبداللہ یامین کے قتل کی سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر عبداللہ یامین گزشتہ ماہ اپنی کشتی میں ہونے والے دھماکے میں بال بال بچے تھے۔ روس کہتا ہے کہ وہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت یافتہ فری سیرین آرمی کی مدد کے لیے تیار ہے، مگر اس معاملے میں واشنگٹن نے کسی بھی تعاون سے انکار کیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور اردن یروشلم میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے آج مشرق وسطی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں خطے کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ مقبوضہ غرب اردن میں حالیہ کشیدگی کے بعد کسی بھی امریکی رہنما کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ان حالات پر نظر رکھے ہوئے ہمارے ساتھی سکلین امام۔ جی سکلین
عمر، آج امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہیں انہوں نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے یہ بات اردن کے بادشاہ سے ملاقات کے بعد یہ کہی ہے کہ نتن یاہو اس بات پر تیار ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حرم شریف کیا یعنی جو وہاں پہ مسجد اقصی ہے اس کی جو بھی ایک حیثیت ان تمام مذاہب کے درمیان جو ایک غیر متنازع قسم کی رہی ہے، یعنی یہ سب کے لیے ایک قابل احترام جو ایک حیثیت رکھتی ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نتن یاہو شاہ عبداللہ یعنی اردن کے جو بادشاہ ہیں ان کی اس تجویز کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر کچھ سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جائیں، کیمرے لگائے جائیں، اور تمام مذاہب کے لوگ یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی، کیونکہ ان تمام مذاہب کے لیے یہ جگہ ایک اہم ہے، ان کو رسائی دی جائے۔ یہ بات انہوں نے نتن یاہو سے بھی ملاقات میں کی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات طے پائے جا سکتے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں ان سب مذاہب کے نمائندوں کے درمیان وہ کچھ جلدی طے ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تنازع جو کشیدگی آج کل ہے وہاں پہ غرب اردن میں، مقبوضہ غرب اردن میں، اس کے پیچھے ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ حرم شریف پر اپنے ایک زیادہ قبضہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شاید مسلمانوں کی وہاں پر رسائی رک جائے۔ تو اس کے بعد سے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد سے کشیدگی بڑھی، اور یہ چاقو مارنے، خنجر گھوپنے کے واقعات شروع ہوئے تھے، اور اب تک کے جو اعداد و شمار ان کے مطابق ان چاقو گھوپنے کے واقعات سے کم از کم 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فوج نے کارروائی کی ہے جس میں چاقو گھوپنے کی کوشش کرنے والے یا اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے فلسطینی ہیں، ان کی 50 فلسطینیوں کی ہلاکتیں اس طرح ہو چکی ہوئی ہیں۔
ان تفصیلات کے لیے سکلین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب رخ کرتے ہیں مالدیپ کا، جہاں سے خبر ہے کہ صدر عبداللہ یامین کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں ملک کے نائب صدر احمد ادیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر یامین اور ان کے اہل خانہ کی کشتی پر گزشتہ ماہ بم حملہ ہوا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں ظہیر الدین بابر سے۔
28 ستمبر کو مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین حج کی ادائیگی کے بعد وطن لوٹے تھے کہ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے ان کی کشتی میں بم دھماکہ ہوا۔ حکام کے مطابق بم اس نشست کے نیچے چھپایا گیا تھا جہاں عموماً صدر یامین بیٹھتے تھے، لیکن حملے کے دن ایسا نہیں ہوا۔ دھماکے میں وہ محفوظ رہے، البتہ ان کی اہلیہ سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں آج نائب صدر احمد ادیب کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ بیرون ملک کا سرکاری دورہ ختم کر کے مالدیپ کے ایئرپورٹ پر اترے۔ حکام کے مطابق ان پر سنگین بغاوت کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ مالدیپ کی وزیر خارجہ دنیا مامون: وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر داخلہ نے جو میسج بھیجے ہیں یا ٹویٹ کیے ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بغاوت کی فرد جرم ہے۔ پولیس نے پریس کو کچھ تفصیلات بتائی ہیں جن کے مطابق عدالت کے حکم نامے پر نائب صدر کو گرفتار کیا گیا، اور یقیناً قانون کے تحت ان کے حقوق کا بھرپور احترام کیا جائے گا، جن میں اگر نوبت آئی تو انہیں وکیل فراہم کر کے مقدمے کی جائز کارروائی کی جائے گی۔ یہ تھے مالدیپ کی وزیر خارجہ کے الفاظ۔ مالدیپ کئی سالوں سے اندرونی سیاسی رساکشی سے دوچار ہے۔ صدر عبداللہ یامین نے 3 ماہ قبل ہی اس وقت کے نائب صدر کو بھی بغاوت کے الزام میں برطرف کیا تھا۔ تب احمد ادیب کو نائب صدارت ملی، وہ بھی آج گرفتار کر لیے گئے۔ مالدیپ کے قانون کے تحت اگر صدر مستعفی ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے یا ان کی موت ہو جائے تو نائب صدر ان کی جگہ لیتے ہیں۔ اسی قانون کے پیش نظر صدر یامین پر حملے میں نائب صدر ادیب کے ملوث ہونے کی افواہیں تقریباً ایک ماہ سے گردش کر رہی تھیں۔ حملے کے فوری بعد وزیر دفاع کو برطرف کر دیا گیا تھا اور دو سینئر پولیس اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ دنیا مامون کے مطابق نائب صدر کی گرفتاری تفتیش کا حصہ ہے، نہ کہ اس کے کوئی سیاسی محرکات ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ صدر سختی سے آئین کے مطابق عمل پیرا ہے۔ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ پولیس نے ثبوت کی بنیاد پر کارروائی کی ہوگی، ہمیں تفتیش کے نتائج سامنے آنے کا انتظار ہے۔ صدر پر جان لیوا حملہ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور عدالتی نظام اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ نائب صدر احمد ادیب کی گرفتاری کے بعد دارالحکومت مالے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق سڑکوں اور گلیوں میں پولیس اور فوج کے دستے گشت کر رہے ہیں تاکہ نائب صدر کی گرفتاری پر ان کے حامیوں کے رد عمل سے نمٹ سکے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق مالدیپ کے نائب صدر کے علاوہ ان کی سیکیورٹی پر مامور ایک سابق اہلکار اور فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ایک رکن سمیت مزید تین افراد کو صدر عبداللہ یامین پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں آج ہی گرفتار کیا گیا ہے۔
مالدیپ کے نائب صدر صدر پر حملے کے الزام میں زیر تفتیش۔ یہ تھے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر۔ میکسیکو میں پیٹریشیا نامی سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ حکام نے شہریوں کو سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
بحر الکاہل سے اٹھنے والا طوفان میکسیکو کی مغربی ریاست جالسیکو کی ساحلی پٹی سے 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی ہواؤں کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ تاہم طوفان کے نتیجے میں حکام کے خدشات کے برعکس زیادہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ساحل سے ٹکرانے سے پہلے اس کی شدت کو درجہ بندی میں 5 پر رکھا گیا۔ تاہم بعد میں شدت میں تیزی سے کمی ہوئی اور کیٹیگری 2 کے طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ طوفان کے ساحلی پٹی سے ٹکرانے کے بعد میکسیکو کے صدر اینڈری پینانیٹو نے ٹی وی پر اپنے خطاب میں شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ طوفان کی وجہ سے ملک کے کئی حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ سکتا ہے اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ صدر پینانیٹو کے مطابق 8 سے 12 انچ تک بارش ہوئی ہے، جبکہ بعض مقامات پر 20 انچ تک بارش ہوئی اور اس کے نتیجے میں اچانک سیلابی صورتحال اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں، جس سے جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ میکسیکو کی 3 ریاستوں میں پہلے ہی سے ہنگامی صورتحال نافذ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر چند کہ یہ امریکی بر اعظموں میں آنے والا اب تک کا سب سے شدید طوفان ہے، لیکن اس میں ابھی تک خدشے سے کم نقصان ہوئے ہیں۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر NHC کا کہنا ہے کہ زمین پر ہوا کی رفتار میں کمی آئی ہے اور اب یہ 155 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور یہ اب میکسیکو کے شمال اور شمال مشرق کی جانب جا رہا ہے۔ میکسیکو میں پہلے ہی حکام کی جانب سے اس سمندری طوفان سے بچاؤ کے لیے رہائشی علاقے خالی کروانا شروع کر دیے گئے تھے۔ اس طوفان کو اب تک آنے والے سمندری طوفانوں کے مقابلے میں سب سے تباہ کن کہا جا رہا تھا۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے پیٹریشیا کا موازنہ سال 2013 میں فلپائن کے ہائن سمندری طوفان سے کیا تھا، جس میں 6,300 لوگ مارے گئے تھے۔ حکام نے طوفان سے پہلے ہی لوگوں کو ساحلی علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کا کہا تھا، جبکہ لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے ہوٹلوں میں مقیم افراد کو بھی علاقہ خالی کر دینے کا کہا گیا تھا۔ پیورٹو ولارٹا سمیت 2 اور شہروں کے ہوائی اڈے بھی سمندری طوفان کے پیش نظر بند ہیں۔ سمندری طوفان کے زد میں آنے والی 3 ریاستوں پیورٹو ولارٹا، کولیما اور گیوریرو میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔
میکسیکو میں سمندری طوفان کی تفصیلات کے ساتھ یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن۔ حالیہ برسوں میں بھارت میں عدم رواداری بڑھی ہے، لیکن جنوبی ریاست کیرالا میں آج بھی مذہبی اور ثقافتی تنوع کی قدیم روایت باقی ہے۔ ریاست میں جگہ جگہ ایک دوسرے سے قریب نظر آنے والی مساجد، گرجا گھر اور سنگاگ بقائے باہمی کی ایک روشن مثال پیش کرتے ہیں۔ کیرلا نے اس رواداری کو کیسے برقرار رکھا ہوا ہے اور وہاں کا معاشرہ مذہبی منافرت کے زہر سے کیوں کر بچا ہوا ہے؟ سنیے کیرلا سے سہیل حلیم کی یہ رپورٹ، جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
مالابار کا یہ بے پناہ حسین ساحلی علاقہ ہزاروں سال سے سمندر کے راستے مسالوں کی تجارت کا اہم مرکز رہا ہے، جس کی جھلک جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ ملک میں عدم رواداری کے بڑھتے ہوئے رجحان نے اتنی تشویشناک شکل اختیار کر رکھی ہے کہ 40 سے زیادہ ممتاز ادیبوں نے ملک کے سرکردہ ادبی ادارے ساہتیہ اکیڈمی کو اپنے اعزازات واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیرلا میں مذہبی اور ثقافتی تنوع کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور عیسائیوں اور مسلمانوں کی بھی بڑی آبادی ہے، لیکن کبھی مذہبی تشدد کے واقعات پیش نہیں آتے۔ وہ مالابار کا ہی ساحل تھا جہاں سے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے صدیوں پہلے ہندوستان میں پہلا قدم رکھا تھا۔ تھریسور ضلع میں قدیم مزیری بندرگاہ کے گرد و نواح میں ہندوستان کا پہلا گرجا گھر، سینگوگ یا یہودیوں کی عبادت گاہ اور پہلی مسجد واقع ہے۔ مانا جاتا ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے یہودی اور عیسائی مالابار پہنچے تھے۔ مزیری بندرگاہ کے قریب واقع سینٹ ٹامس گرجا گھر کے پادری فادر جوز فرینک کہتے ہیں کہ دور دراز سے آنے والوں کا مقامی لوگوں نے ہمیشہ کھلے دل سے استقبال کیا۔
اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمام بڑے مذاہب یہاں ہی کیوں آئے، تو پہلی بات یہ کہ یہاں ایک بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے آنا آسان تھا، اور اس لیے بھی کہ مقامی لوگوں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ یہ علاقہ ہزاروں سال سے کاروبار کا ایک بڑا مرکز تھا۔
کوچین شہر کے بیچوں بیچ ہندو راجا کے پرانے محل سے بالکل ملا ہوا ایک سنگوگ ہے۔ راجا نے نہ صرف یہودیوں کا استقبال کیا بلکہ انہیں جیو ٹاؤن کے نام سے اپنا ایک الگ علاقہ بسانے کے لیے محل کے بالکل برابر میں جگہ بھی دی۔ یہاں پہلے عرب تاجر آئے، پھر یہودی اور عیسائی، اور پھر اسلام۔ نئی تہذیبیں بھی آئیں اور نئے نظریات بھی، لیکن مقامی مورخین کے مطابق لمبے عرصے تک باہر کی دنیا سے کاروباری تعلق رہنے کی وجہ سے معاشرے میں رواداری شاید اتنی رچ بس چکی تھی کہ کبھی تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ کوچین کے سابق میئر کے جے سوہن:
Because we are a coastal area, we have had visitors from all over the world.
چونکہ یہ ایک ساحلی علاقہ ہے، اس لیے یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے رہے ہیں، اور کاروبار بڑھے اس لیے ان کا آنا ضروری بھی تھا۔ راجا کو بھی اس سے فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی باہر سے آنے والوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ یہاں سب کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی تھی، اور اب لوگوں کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔
کیرلا ملک کی واحد ریاست ہے جہاں آج بھی مسلم لیگ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور کانگریس کی قیادت والی ریاستی حکومت میں شامل ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما محمد اشرف کہتے ہیں:
مسلم لیگ نے مین سٹریم پارٹی آئی کیرلا وڑان سادچد۔
مسلم لیگ ایک مین سٹریم پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی کے نظریات اور پالیسیاں بالکل سیکولر ہیں۔ ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی لیے ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں خود ایک ایسے حلقے سے کامیاب ہوتا ہوں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں۔
یہاں کی سیاست کا تانا بانا بھی ذرا الگ ہے۔ کیرلا کی اس خوبصورت روایت میں شاید باقی ملک کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، کوچی۔
اور اب دبئی چلتے ہیں جہاں پاکستان اور انگلستان کے مابین کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن تھا۔ ہمارے سپورٹس رپورٹر عبد الرشید شکور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید شکور، تیسرے دن کے کھیل کی خاص بات؟
پہلا لیول یہ ہے کہ پہلے تمام دروازے ہیں
اور اس میں پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 222 رنز بنائے ہیں اور اس میں صرف تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ مصباح الحق کپتان 87 رنز پر اور یونس خان 71 رنز پر کھیل رہے ہیں، اور ان دونوں کی 139 رنز کی شراکت پاکستان کی مجموعی برتری کو 358 رنز تک لے گئی ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم 242 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، جو روٹ 88 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد پھر پاکستانی بالرز چھا گئے۔ وہاب ریاض اور یاسر شاہ نے بہت ہی زبردست بالنگ کی اور چار چار وکٹیں حاصل کی۔
خوب جوہر دکھائے پاکستانی بالروں نے۔
جی ہاں، آج پاکستان کے جو بالر ہیں وہ چھائے رہے، اور جب انگلینڈ کی اننگز شروع ہوئی تھی 182 رنز تین کھلاڑی آؤٹ پر، تو اس وقت یہی خیال تھا کہ اگر پاکستانی بالر جو روٹ کو جلد آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ انگلینڈ کی اننگز کو سمیٹ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یاسر شاہ اور وہاب ریاض نے بہت ہی زبردست بالنگ کی، اور جو روٹ کی وکٹ حاصل کرتے ہی ان کو ایک راستہ مل گیا اور ایک کے بعد وہ ایک وکٹ حاصل کرتے چلے گئے۔
دبئی میں عبد الرشید شکور، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر بھی کہ اگر پاک بھارت کرکٹ سیریز نہ ہوئی تو ممکن ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستانی ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں شرکت کے لیے بھارت جانے کی اجازت نہ دے۔ یہ بات پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے آج دبئی میں نامہ نگار عبدالرشید شکور سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا،
پہلا لیول یہ ہے کہ پہلے تمام دروازے بند ہو جائیں، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ انڈیا نے ابھی تک نہ کی ہے اور اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ بھائی اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیریز نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اس پر پالیسی کیا ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے پاس جانا پڑے گا، ان سے کہنا پڑے گا کہ یہ حالات ہیں، اور میری فیلنگ یہ ہے کہ حکومت یہی کہے گی کہ آپ اب ہندوستان آئی سی سی ٹورنامنٹ میں نہ جائیں۔ حالات ایسے ہیں، آپ نے خود دیکھ لیا کہ غلام علی اور قصوری اور حملے جو ہو رہے ہیں دوسروں پہ، اور محض اس لیے کہ وہ پاکستان کے ہیں، اور علیم دار کو واپس آئی سی سی نے بلا لیا، تو اس ماحول میں ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہماری سیکیورٹی نہیں ہوگی۔
یہ تھے پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
برینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی ایک قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبے کے ضلع خضدار میں 3 افراد جبری طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق یہ سرچ آپریشن گزشتہ روز خضدار کے علاقے گریشا میں کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران 3 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ گریشا کے مختلف علاقوں شکراب، لوپ، نارک، باوڑی اور شاشان میں آپریشن کے دوران 30 گھروں کو بھی جلایا گیا۔ یوم عاشور کے سیکورٹی انتظامات کے تحت کوئٹہ میں موبائل فون سروس بند ہونے کی وجہ سے گریشا کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات پر سرکاری حکام کا رد عمل نہیں لیا جا سکا۔ تاہم اس سے قبل بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی اس طرح کے الزامات کو سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیتے رہے ہیں۔
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی سیاسی جماعت میں یہ بالکل الزام نہیں لگایا سیکورٹی فورسز پہ۔ یہ وہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس طرح کا پروپیگنڈا ٹول بناتی ہیں اور سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے مضبوط مزائم کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی ریاستی فورسز ہیں وہ اتنی ارریسپانسیبل نہیں ہو سکتی۔
بلوچستان نیشنل موومنٹ کے بیان کے مطابق گزشتہ ماہ بھی گریشا میں آپریشن کیا گیا۔ بیان میں بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ کے آپریشن میں گھروں کو جلانے کے ساتھ ساتھ بی ایس او آزاد گروپ کے زونل صدر کمال بلوچ کو اس کے گھر میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت کے سب سے بڑے ادبی ادارے ساہتیہ اکیڈمی نے زبردست دباؤ کے بعد بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی۔ اکیڈمی نے ایک قرارداد میں کنڑ ادیب اور معقولیت پسند مصنف ایم ایم کالبرگی کے قتل کی مذمت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اظہار کی آزادی کے حق کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ اکیڈمی نے یہ قرارداد اس وقت منظور کی جب ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور مذہبی منافرت کے خلاف اکیڈمی کی خاموشی پر احتجاج میں 30 سے زیادہ ادیبوں نے اپنے ادبی ایوارڈز لوٹا دیے۔ قرارداد کی منظوری کے وقت بھی ملک کے سرکردہ ادیبوں اور شاعروں نے اکیڈمی کے دفتر کے سامنے خاموش مظاہرہ کیا۔ اکیڈمی نے ادیبوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے ایوارڈز واپس لے لیں۔ بھارت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب اتنی بڑی تعداد میں ادیبوں نے ساہتیہ اکیڈمی کا باوقار ادبی ایوارڈ احتجاج میں واپس کیا ہو۔ بھارت کی تاریخ میں عدم رواداری کی شکل میں اظہار کی آزادی کو بھی غالباً اتنا بڑا چیلنج پہلے کبھی درپیش نہیں ہوا۔
ادیبوں پر حملے، نظریات پر حملے، فلم اور اداکاروں اور فنکاروں پر حملے۔ ادیبوں کا کہنا ہے کہ ہر طرف ایک گھٹن کا ماحول ہے، تصورات اور تخیلات پر پہرے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تاریخ کو نفرت پیدا کرنے والی داستانوں سے بدلا جا رہا ہے، سائنسی ذہنیت کی جگہ تنگ نظر مذہبیت کو فروغ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کے قیام کے بعد مودی کی توجہ معیشت اور خارجی تعلقات پر مرکوز ہے، جبکہ تعلیم اور ثقافت بظاہر انہوں نے آر ایس ایس کے نظریات کے حامل رہنماؤں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تعلیم اور علم اور دانش کی سطح پر پورا ملک اس وقت ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف وزیراعظم مودی ملک کے معیشت میں اصلاحات اور خارجی تعلقات کو فروغ دینے میں مصروف ہیں، تو دوسری جانب ان کی نظریاتی تنظیم آر ایس ایس تعلیمی اور تحقیقی اداروں اور ملک کی ثقافت کو ہندوتو کا رنگ دینے میں لگی ہوئی ہے۔ بڑھتی ہوئی عدم رواداری اسی عمل کا ایک حصہ اور نتیجہ ہے۔ اعتدال پسند اور سائنسی نظریات پر اس وقت ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، ملک کا سیکولر کلچر زبردست دباؤ میں ہے۔ نفرت اور عدم رواداری کے اس ماحول میں ملک کے ادیبوں اور شاعروں کا احتجاج بھارت کے اجتماعی شعور اور گھٹن کی عکاسی کرتا ہے۔ ادیبوں اور شاعروں نے حکومت وقت اور ان کے نظریاتی اتحادیوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ نفرتوں، ہجومی حملوں اور تشدد سے تصورات اور خیالات کو روکا نہیں جا سکتا۔ ادیب، شاعر، مصور اور فنکار عدم رواداری اور نفرت کی طاقتوں کا پہلا نشانہ ہے۔ بھارت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ملک کی سیاست کا رخ اگر اسی ڈگر پر رہا تو آنے والے دنوں میں ان کی ذہنی اور تخلیقی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ ایوارڈز لوٹا کر انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی تحریروں سے اس تاریکی کا مقابلہ کریں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
سنیچر کے روز آپ بالعموم ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور اتوار کے روز آپ کا خط ملا سنتے ہیں، مگر صرف آج کے لیے یہ ترتیب بدل گئی ہے اور اب بالی ووڈ راؤنڈ اپ آپ کل سن سکیں گے۔ اس وقت پیش ہے آپ کا، آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین، کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
تو سامعین، آج آپ ایک نئی آواز میں اپنے خطوط سنیں گے، اور سب سے پہلا خط ہے شازیہ داؤد کا، یو اے ای سے۔
جی ہاں، شازیہ لکھتی ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی بی بی سی اردو کے باقاعدہ لسنرز ہیں اور آپ کو خط بھی لکھتے رہتے ہیں، جن میں میرے خیالات کی نمائندگی بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے عرصہ دراز سے آپ کو خط نہیں لکھا، لیکن اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ میں براہ راست اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ فلمی گپ شپ کے کالم اکثر اخباروں اور رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح کے ہلکے پھلکے تفریحی پروگرام ریڈیو اور ٹی وی سے بھی نشر ہوتے ہیں اور خاصے مقبول ہو جاتے ہیں۔ بی بی سی اردو سروس نے ایسا ہی ایک پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے نام سے شروع کیا، جس میں بمبئی کی فلمی خبریں اور آنے والی فلموں کا تعارف وغیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کے مقبول ترین پروگراموں میں شامل ہے، اور اگرچہ اس کی خاتون پیشکار 4 مرتبہ تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن پروگرام کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، واقفوں میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے پروگرام کو پسند نہ کیا ہو، لیکن حیرت ہے کہ آپ کے یہاں سے جو خط نشر ہوتے ہیں ان میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کی بہت مذمت کی جاتی ہے، بلکہ پچھلی بار تو کسی نے یہاں تک لکھ ڈالا تھا کہ بی بی سی اردو کی خوبصورت نشریات محض اسے ایک پروگرام کی وجہ سے بدنما ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ فلمی گپ شپ کا یہ پروگرام اصل میں بہت مقبول ہے، تو پھر آپ اس طرح کے اختلافی خطوط کیوں نشر کرتے ہیں؟
شازیہ صاحبہ، عرصہ دراز کے بعد یاد فرمانے کا شکریہ۔ دیکھیے، ہمارے سامعین میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تفریحی پروگراموں کے آپ جیسے قدردان بھی، اور ان کی مذمت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، جو کہتے ہیں کہ تفریحات کے لیے تو سینکڑوں ریڈیو اور ٹی وی چینل موجود ہیں جو 24 گھنٹے تفریحی مسالہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں محض حالات حاضرہ پہ توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اگر منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے فیفی ہارون اور نصرت جہاں کی مختلف کلاکاروں کے ساتھ کچھ نوک جھونک بھی سن لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔
اور یہ اگلا خط ہے ضلع ڈیرہ غازی خان سے۔ نادر حسین صاحب اپنے مفصل خط میں لکھتے ہیں، آپ طالبان کے بارے میں ہمیشہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، لیکن آپ کے مغربی آقا خوش ہو جائیں۔ آپ اسامہ بن لادن کی کارروائیوں کے بارے میں تو تفصیلات نشر کرتے رہے، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ اسے لیڈر بنایا کس نے تھا۔ امریکہ نے جن لوگوں کو شدت پسند اور دہشت گرد کہا، آپ نے بھی انہیں ویسے ہی پکارنا شروع کر دیا،
اور سامعین کو یہ نہیں بتایا کہ یہی لوگ امریکہ کے ہر دل عزیز مجاہدین تھے، مگر سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کے بعد یہی مجاہدین دہشت گرد کہلانے لگے۔ لیکن آپ یہ کچھ ہمیں کیوں بتائیں گے؟ آپ کا مقصد تو صرف مغربی آقاؤں کو مطمئن کرنا ہے۔
نادر حسین صاحب، ہمارے آقا تو ہمارے سامعین ہیں، اور سامعین کو مسرور و مطمئن رکھنا، انہیں حالات حاضرہ سے باخبر رکھنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ دیکھیے، آج کے سامعین کوئی مٹی کا مادھو تو نہیں ہے کہ انہیں کچھ بھی کہہ کے بہلا دیا جائے۔ آپ نے جن حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے ان پر ہمارے یہاں سے سینکڑوں رپورٹیں اور تبصرے نشر ہو چکے ہیں، اور ہر مکتب فکر کے دانشور ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایسے میں ہم پر جانبداری کا الزام لگانا تو سراسر زیادتی ہے۔ اگر آپ سیربین میں پیش کی جانے والی رپورٹوں اور تبصروں کو غور سے سنتے رہے ہیں تو اس طرح کا الزام آپ کو زیب نہیں دیتا۔
میاں چنو سے اقبال محمود لکھتے ہیں۔
اقبال، اچھا یہ نام اقبال محمود ہے؟ بھئی میں نے تو بہت کوشش کی، مجھ سے نہیں پڑھا گیا۔
میں نے بھی اندازے سے ہی پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور نام ہو۔
سامعین سے اتنی بار گزارش کی ہے کہ پلیز اپنا اور اپنی بستی کا نام صاف ستھرا لکھا کریں، اور ہو سکے تو انگریزی کے کیپیٹل حروف میں دوہرا بھی دیا کریں تاکہ غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے۔
خیر، ان کا جو بھی نام ہے، میاں چنو کے یہ سامع لکھتے ہیں، اگر میں کہوں کہ میں آپ کا بہت پرانا سامع ہوں تو آپ نے کون سا مجھے ٹرافی دے دینی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں اس وقت سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں جب شفیع نقی جامی ایک نئی نویلی آواز کی صورت میں نمودار ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے دھماکے دار انداز میں کھیل کے میدان سے پیش کرنا شروع کیا، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب انہوں نے پہلی بار سیربین کیا تھا۔
حضور، آپ جیسے پرانے اور وفادار سامعین ہمارا بیش بہا سرمایہ ہیں، ہم تہے دل سے ان کی قدر کرتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ وہ پروگراموں کی بہتری کے لیے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازیں۔
اچھا، ایک مشورہ تو ختم محمود صاحب نے بھی دیا ہے۔
اچھا، کیا فرماتے ہیں؟
لکھتے ہیں، پرویز مشرف عرصہ دراز تک اس ملک کے سربراہ رہے ہیں اور وہ اس کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہیں، اگر آپ انہیں اردو سروس میں بلا کر ان سے تفصیلی بات چیت کریں تو وہ موجودہ مسائل کا کوئی بہتر حل بتا سکتے ہیں۔
جرنیل صاحب کے پاس تو تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، جس کا اظہار وہ میڈیا پہ کر بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے۔
گاؤں سید آباد، ضلع نگر سے ساجد علی عاقب لکھتے ہیں، میں آپ کی توجہ ایک بین الاقوامی المیہ کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ شام، عراق اور فلسطین، جہاں سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، آج وہاں دہشت گردوں کا راج ہے۔ قدیم نوادرات اور آثار قدیمہ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مصر کی قدیم تہذیب بھی دہشت گردی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یونان اگرچہ دہشت گردی کا شکار نہیں بنا، مگر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ دنیا کو افلاطون اور ارسطو جیسی نابغہ روزگار شخصیات دینے والا ملک یونان آج دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ فردوسی اور سائرس اعظم کا ملک ایران کئی برسوں تک جنگ اور کمر توڑ اقتصادی پابندیوں کا شکار رہا ہے۔ کیا جدید دنیا ان ملکوں سے انتقام لے رہی ہے جنہوں نے بنی نوع انسان کو تہذیب سے روشناس کرایا تھا؟
ساجد علی یعقوب صاحب، تاریخ انسانی پہ نگاہ ڈالیے تو کئی تہذیبیں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور ساری دنیا پہ چھا جاتی ہیں، لیکن پھر اپنے ہی اندرونی تضادات کا شکار ہو کر پارا پارا ہو جاتی ہیں۔ کبھی بازنطینی سلطنت، رومن امپائر، سلطنت عثمانیہ اور تاج برطانیہ کا ڈنکا ساری دنیا میں بجتا تھا، آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ سلطنتوں کی طرح تہذیبیں بھی اپنی عمر طوی پوری کر کے رخصت ہو جاتی ہیں۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ خطوط کے ذریعے تو سیربین میں شامل موضوعات کے بارے میں اپنی رائے دے ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ان موضوعات کے بارے میں اپنی آرا اور تبصروں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سماجی ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر ہمارا اکاؤنٹ ہے BBC اردو۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروئڈر، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اور آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔
بنگلہ دیش میں یوم عاشورہ کے جلوس پر بم حملہ ہوا ہے جس میں ایک نوجوان ہلاک اور 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع جیکب آباد میں محرم کے جلوس میں گزشتہ روز ہونے والے بم حملے اور ہلاکتوں کے خلاف کراچی سمیت مختلف شہروں میں آج احتجاجی دھرنے دیے گئے. بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے نائب صدر اور وزیر مملکت مختار عباس نقوی کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے رشتوں میں اسی دور حکومت میں بہتری آئے گی. مالدیپ کے نائب صدر احمد ادیب کو صدر عبداللہ یامین کے قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. روس کہتا ہے کہ وہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت یافتہ فری سیرین آرمی کی مدد کے لیے تیار ہے، مگر اس معاملے میں واشنگٹن کسی بھی تعاون سے انکار کرتا ہے. اردن اور اسرائیل یروشلم میں جاری حالیہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر رضامند ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.